मांगना भी हर एक को तो आता नहीं, क्या मांगू। और ख़ास तौर पर जब कभी ऐसे मौके पर आदमी पहुंच जाए जहां पर के दुआ की कबूलियत की उम्मीद होती है, तो ऐसे मौके पर भी जाके आदमी सजदर हो जाता है कि क्या मांगू, जैसे बैतुल्ला शरीफ के पास जाके। तो नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी सिखाई कि भाई क्या चीज़ मांगने की है, और साथ ही हर दुआ के अंदर एक सबक भी मौजूद है कि भाई तुम्हारा तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए, उसका सबक भी मौजूद है। तो उस तरह की एक दुआ का बयान मैंने पिछले जुमा में शुरू किया था, और उसके बारे में हदीस में आता है कि रसूल करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया था कि लोग तो दुनिया की दौलत के ख़जाने जमा कर रहे हैं, इस फिक्र में पड़े हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत मुझे हासिल हो जाए, तो मैं तुम्हें वो ख़जाने बताता हूँ जो तुम्हें अल्लाह ताला से मांगने चाहिए, असल ख़जाने वो हैं। दौलत तो आदमी जितनी चाहे जमा कर ले, अगर कनाअत नहीं है तो कभी किसी हद पर जाके रुकता नहीं, और मिले इस फिक्र में रहता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी बताता हूँ दुआएं जो ख़जाने हैं, असल ख़जाने हैं, कि वो अगर तुम्हें हासिल हो जाएं तो दुनिया में भी ख़जाने और आखिरत में भी ख़जाने, और वो दुआ ये है जो मुनाजात मकबूल में इतबार की मंजिल में लिखी हुई है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका सबात फिल अम्र وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب। इसमें मुतअद्दिद चीज़ें आपने शुमार कराई कि ये मांगो, और मांगने के साथ साथ इसका सबक भी दिया कि ये चीज़ ऐसी है कि जो अपनी ज़िंदगी में अपनाने की है। तो पहली चीज़ फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका सबात फिल अम्र, अल्लाह मुझे इस्तिकामत अता फरमाइए दीन में, अम्र, जैसे पिछली मरतबा भी अर्ज़ किया था कि बकसरत ये लफ्ज़ जो है अमर का, ये दीन के माने में आता है कुरान व हदीस में। तो ये माने भी है कि दीन पर इस्तकामत हो, अल्लाह बचाए किसी कोई मैं किसी गुमराही का शिकार ना हो जाऊं, किसी बुरी सोहबत के नतीजे में कहीं मैं भटक ना जाऊं, बहक ना जाऊं। और दूसरा अगर देखा जाए तो अम्र, चाहे वो दीन के माना में हो या अम्र आम हर किस्म का काम, उसमें ये बता दिया कि हर किस्म के काम में इस्तेकामत यानी पाबंदी से उस काम को करना, ये ऐसी चीज़ है जो मांगनी भी चाहिए और जिसके हासिल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। जैसे इबादात हैं, नवाफिल हैं, ذکر ہے، تسبیح ہے، تو جو کچھ بھی آدمی اپنا معمول بنا لیا آدمی نے، اس پر استقامت اختیار کرے کہ وہ پابندی اس کی ہو جائے، وہ چھوٹے نہیں کسی بھی حالت، ناغہ نہ ہو. اور اس کو بھی رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے ہمارے سارے بزرگوں نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ معمولات چاہے مختصر بناؤ، معمولات سے مراد نفلی معمولات، تسبیح کے، ذکر کے، نوافل کے، چاہے مختصر ہوں، لیکن جب ایک معمول بنا لیا تو اس کو اس کی پابندی کرو. فرض کرو کہ ایک شخص ہے، وہ کبھی تہجد کی نماز جو ہے وہ کسی دن جوش آ گیا تو 12 رکعتیں پڑھ لی، لمبے رکوع بھی کر لیے، لمبے سجدے بھی کر لیے، اور 2-4 دن کر کے پھر چھوڑ بیٹھا، یا اس کے بعد جو ہے وہ طبیعت اکتانے لگی. تو چاہے کتنا بھی بڑا عمل کر لو، لیکن وہ اگر ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دیا تو اس کا اتنا فائدہ نہیں. لیکن کسی نے 2 کی نیت بنا لی، مثلا میں 2 پڑھا کروں گا بس، لیکن پڑھتا ہے پابندی سے، کوئی چھوڑتا نہیں، تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، عمل چاہے تھوڑا ہو مگر مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کیا جائے، وہ سب سے بہترین ہے. دیکھو اگر فرض کرو کہ ایک نل ہے، اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے، ایک دم سے آپ نے پورے پریشر سے اس کو کھول دیا، آدھے گھنٹے تک کھلا رہا، جس پتھر پہ گر رہا ہے اس پتھر پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور ایک تھوڑا سا کھول دیا تو قطرہ قطرہ گر رہا ہے، قطرہ، لیکن سال ہر سال تک گر رہا ہے، پتھر میں سوراخ کر دے گا، تو چاہے عمل تھوڑا ہو لیکن پابندی سے ہو، تو وہ پھر انسان کی زندگی میں بھی تبدیلی لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی مقبولیت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے فوائد دنیا اور آخرت میں ملتے ہیں. اس لیے ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، ثبات عطا فرما امر میں، دین کے امر میں. یہاں سکھا بھی دیا، یعنی دعا بھی مانگی اور دعا سکھائی بھی کہ یہ مانگو، اور یہ عمل بتا دیا، تعلیم دے دی کہ ثبات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، جو کام بھی کرو مستقل مزاجی سے کرو. یہ جو بعض اوقات لوگوں میں تلون ہوتا ہے کہ کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کس طرف چلے گئے، کبھی کس طرف چلے گئے، اس سے دنیا کے بھی فوائد حاصل نہیں ہوتے. دنیا کے کاموں کے اندر بھی ضرورت ہے کہ آدمی استقامت کے ساتھ کرے، جو کام بھی شروع کیا اس کو اپنے انجام تک استقامت سے پہنچائے. دیکھو اس استقامت کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا تابع نہ بنے، بلکہ جہاں ضرورت ہو تو اپنے نفس پر زبردستی کر کے کوئی کام کرے. جب انسان کوئی کام کرتا ہے، بعض اوقات لمبے لمبے کام بھی شروع کر دیے، اس میں مرحلے ایسے آتے ہیں کہ کبھی دل لگ رہا ہے، کبھی نہیں لگ رہا ہے، کبھی سستی ہو رہی ہے، کبھی کاہلی ہو رہی ہے، کبھی بڑے نشاط کے ساتھ موقع مل رہا ہے، کر رہا ہے آدمی کام اس کو، کسی وقت بالکل دل بجھ گیا، اٹھتا ہی نہیں، بالکل نہیں دل چاہ رہا، بس یہ موقع ہوتا ہے امتحان کا۔ اس موقع پر اگر آدمی اپنی سستی اور کاہلی کے پیچھے چل پڑا اور اس نے اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے کہ طبیعت نہیں، دل نہیں چاہ رہا بھائی اس وقت کام کرنے، تو اگر اس وقت چھوڑ دیا اس نے، بس ہار گیا، اور اگر وہ ڈٹ گیا کہ دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو کروں گا یہی، کیونکہ میں نے اپنا معمول بنایا، سوچ سمجھ کے بنایا ہے، تو میں چاہے دنیا ادھر سے ادھر آ جائے اور میری کاہلی سستی کچھ بھی کہہ رہی ہو، طبیعت نہیں چاہ رہی ہو، لیکن کروں گا یہ کام ہر حال میں۔ جس دن وہ ڈٹ گیا تو ایک دو چار روز اس کو دشواری ہوگی، اس کے بعد ڈٹنے کے بعد پھر آدمی جب تک اس کو کر نہیں لے گا اس وقت تک اس کو چین بھی نہیں آئے گا۔ یہ ہر عمل میں ہے یہ کام، یہ صورتحال۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں لکھوانے کی توفیق عطا فرمائی، یہ الماری بھری ہوئی ہے ساری اسی انہیں میری کتابوں سے، اور شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو کہ جب عین جب درمیان میں پہنچ گیا، اس کی تالیف کے درمیان پہنچ گیا، تو ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ بس جو ہے اس کی طرف مڑ کے دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، ایسی حالت طاری ہوتی ہے۔ لمبی لمبی کتابوں میں جو کئی کئی جلدوں کی کتاب، جب آدھے میں پہنچ گیا طبیعت اٹاٹ ہو گئی، اور خاص طور سے یہ تصور کر کے، یہ تصور نہیں کہ کتنا ہو گیا، اس طور کے کتنا باقی ہے، دل اچاٹ ہو گیا، بیٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اس طرف دھیان کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ یہ تقریباً ہر تالیف میں مجھے پیش آیا ہے یہ واقعہ۔ یہ اب بس وہ اس وقت اللہ کی توفیق، اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے کہا کہ دل چاہے یا نہ چاہے کرنا ہے یہ کام، وہ وقت جو مقرر کیا ہے اس کام کا، اس کو میں وہیں بیٹھوں گا، قلم ہاتھ میں لے کے بیٹھوں گا، کتاب سامنے رکھ کے بیٹھوں گا، نہیں سمجھ میں آ رہا نہ آئے، وقت بیکار جاتا ہے چلا جائے، لیکن یہ کروں گا ضرور۔ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ بہت سی کتابوں میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور چند دن دل پر آرے چل گئے، پتھر دل پہ پتھر رکھے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جب وہ دو چار دن ذرا مجھے تکلیف کے گزرے، تو اس کے بعد پھر طبیعت اللہ نے کھول دی۔ یہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کتنے علمی کام کر لے، کتنے تصنیف کر لے، کتنے بیان کر لے، کچھ بھی کر لے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس کے اوپر گھمنڈ ہو جائے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ تو نے کیا کیا، تیری کیا حیثیت تھی جو تو کرتا، تیرا تو دل بند ہو گیا تھا، تجھ سے تو ہاتھ قلم کی طرف چل نہیں رہا تھا، لیکن ہم نے پھر چلا دیا تجھے جب ہم نے دیکھا کہ تو جو ہے وہ اپنے اوپر زبردستی کرنے کو تیار ہے، تو ہم نے کھول دیا تیرا راستہ۔ تو انسان کے بس میں تو حقیقت میں کچھ ہے نہیں۔ ایک جس کو انسان اختیار کہتا ہے نا، وہ ایک اختیار مجہول کن قسم کا اختیار ہے، جس کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہمیں کیا ہے۔ وہ دے رکھا ہے لمحے نے، لیکن اس اختیار کو استعمال کر کے جو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں کام، وہ انسان کے بس کا نہیں ہے۔ لہذا یہ فرمایا کہ بھئی جو کام کرو ثبات کے ساتھ، دل پر آرے چل جائیں، لیکن کروں گا ضرور۔ جب تک انسان یہ عزم کر کے نہ بیٹھے گا، اس وقت تک اس کو ثبات حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جملہ میں نے آپ کو پتہ نہیں اپنی مجلسوں میں کتنی مرتبہ سنایا، حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی قاضی صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کا، اور جتنی مرتبہ بھی سنو، بڑا عظیم سبق ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے تصوف میں دریا بہا دیے، التکشف، مہمات تصوف، التشرف، حدیث کے جو مسائل السلوک، شرح مثنوی، شرح دیوان حافظ، اور پتہ نہیں کتنے ہیں۔ تصوف کے دریا کے دریا پی لیے، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف کتابیں ہی پڑھی ہوں، بڑے بڑے مشائخ کے پاس پہلے حاضری ہوئی۔ اشرف السوا نے کبھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہاں کہاں گئے حضرت شروع میں، اور کس کس کیفیت سے گزرے۔ اور تصوف کی اصطلاحات، اس کے علوم مواعظ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ شخص جس کی ساری زندگی تصوف کی سیر میں گزری، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، جب طاعت کی ادائیگی میں، یعنی عبادت کی ادائیگی میں، طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت انجام دے، وہ طاعت کرے۔ اور جب کسی معصیت سے رکنے میں سستی ہو، تو سستی کا مقابلہ کر کے اس معصیت سے رکے۔ کہ اپنے خلاصہ کیا ہوا، طاعات میں بھی اپنے اوپر زبردستی کر کے کرنا ہے، دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، مزہ آ رہا ہو یا نہیں آ رہا ہو، اور معصیت سے رکنے میں بھی اپنے آپ پر زبردستی کرنی ہے۔ جب تک اپنے آپ پر زبردستی کرنے کی عادت نہ پڑے گی، تو انسان بچ نہیں سکتا۔ تو جو طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے، اور جس معصیت سے بچنے میں معصیت کا تقاضا ہو دل میں، اس معصیت سے اپنے اوپر زبردستی کر کے بچے۔ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے ترقی کرتا ہے۔ تعلق مع اللہ اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے ترقی کرتا ہے۔ اور سارے تصوف کا حاصل کیا ہے؟ تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہے حاصل تصوف کا۔ تو جب تک اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت نہیں پڑے گی اور ہم اپنے خواہشات نفس کے تابع بن کر چلتے رہیں گے کہ بھئی اس وقت تو دل نہیں چاہ رہا, تو بس یہ سمجھو کہ شیطان غالب آ گیا, نفس غالب آ گیا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں دوری ہو گئی. اور جب زبردستی کر کے کام شروع کر دیا, خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے اعمال طاعت ہیں وہ بذات خود مقصود ہیں, دل لگے یا نہ لگے, مزہ آئے یا نہ آئے, بذات خود مقصود. بسا اوقات ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو نمازیں کیا پڑھتے ہیں, ہم تو ٹکرے مارتے ہیں اعوذ باللہ, اور اس کی وجہ سے ایک مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو نمازیں ہماری اس قابل ہی نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کی بارگاہ پیش کی جائیں, اور یہ حقیقت بھی ہے, کتنا ہی بنا سوار کے پیش کر لو ان کی بارگاہ کے شان شان تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اگر بد دلی سے بھی کوئی طاعت اللہ تعالیٰ نے ادا کروا دی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس توفیق پر شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر استغفار چاہیے. یہ کہنا بالکل غلط بات ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر اس کو خشوع کامل حاصل ہو, لیکن خشوع کامل بسا اوقات حاصل نہیں ہوتا, ذہن بھٹک رہا ہے, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, اور خشوع حاصل نہیں ہوتا, تو مایوسی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ تو ہم سے ہوگا نہیں کبھی بھی زندگی بھر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش انسان کے ذمے بے شک ہے, لیکن خشوع کا واقعتاً حاصل ہو جانا یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے. لہذا اگر فرض کرو کہ باوجود کوشش کے بالکل دل لگا ہی نہیں نماز میں, باوجود کوشش کے نہیں لگا, خیالات آ رہے ہیں منتشر قسم کے, تو یہ نہ سمجھو کہ بیکار گئی نماز. ارے یہ پیشانی جب وہاں ٹیک دی, یہ بذات خود مقصود ہے, یہ بذات خود عمل مقصود ہے, مزہ آ رہا ہو نہ آ رہا ہو, دل لگ رہا ہو نہ لگ رہا ہو, قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت, یہ بھی ہر ایک کو نہیں ملتا, تو جتنا مل گیا اس کو غنیمت جانو, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور کوشش کرتے رہو اپنی سی. اور اس کا طریقہ بتا دیا بزرگوں نے کہ بھائی جب الفاظ زبان سے ادا کرو نماز کے اندر, کوشش کرو کہ نماز دھیان ان الفاظ کی طرف رہے, غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں تو وہ معاف ہیں, پھر جب دھیان آ جائے پھر دوبارہ آ جاؤ, یہی کرتے رہے ساری زندگی تو بذات خود مقصود ہے, یہ عمل بذات خود مقصود ہے, خوب سمجھ لو, عمل کے اندر دل لگنا, عمل کے اندر لطف آنا, حظ حاصل ہونا, رقت تاری ہونا, گریہ آ جانا, یہ مقصود نہیں, محبوب ہے, ہو جائے تو اچھا ہے, نعمت ہے اللہ کی, نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ عمل بیکار گیا, شکر ادا کرو کہ اللہ نے وہ توفیق دے دی. ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت قدس صلی اللہ تعالیٰ سرہ سے عرض کیا کہ حضرت کیا کریں, بہت کوشش کرتے ہیں نماز میں دل لگتا ہی نہیں. تو حضرت نے مختصر سا جواب دیا کہ بھئی دل لگنا فرض نہیں, لگانا فرض ہے. سمجھے؟ لگانے کی کوشش فرض ہے, لگنا کچھ فرض نہیں. اگر نہیں لگا باوجود کوشش کے تو وہ پریشان نہ ہو, جو کچھ ہو گیا وہی مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو جو ساری زندگی نماز پڑھتا رہا, ایک وقت بھی نماز میں مزہ نہ آیا, لیکن اسے نماز چھوڑی نہیں, پڑھتا رہا. کہتے ہیں میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر مزہ آ رہا ہوتا تو وہ مزے کی خاطر پڑھ رہا ہوتا نا, اور جہاں مزہ نہیں آ رہا تو وہ حکم ربی کے تحت پڑھ رہا ہے, میرے مالک کا حکم ہے لہذا پڑھ رہا ہوں, دل لگے نہ لگے. اور انسانوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو آدمی آدمی میں فرق ہوتا ہے. ایک شخص ہے ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے, نہ اس کو کہیں ملازمت کرنی ہے, نہ کہیں معاش کی فکر کرنی ہے, نہ کہیں دکان پہ جا کے بیٹھنا ہے, نہ کوئی اور مزدوری کرنی ہے. ریٹائرڈ بیٹھا ہے آرام سے, پنشن مل رہی ہے, بچے کام پہ لگے ہوئے ہیں, تنخواہ آ رہی ہے, گھر میں کھانے کا انتظام موجود ہے, کوئی معاش کی فکر نہیں, اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. اب وہ ایسا کرتا ہے کہ نماز کی ادھر اذان ہوئی اور وہ ادھر گھر سے نکلا, وضو کر کے انتظار رہتا ہے, قلبہ معلق بالمساجد, اس کا دل جو ہے نماز میں مسجد میں اٹکا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ نماز کا وقت کب ہوگا. تو وہ نکل پڑا پہلے ہی اذان سے پہلے, جا کے وہاں پر بیٹھا, آرام سے سنتیں پڑھیں, نفلیں پڑھیں, تسبیحات پڑھتا رہا, جماعت میں شامل ہو گیا, جماعت میں اس کی تلاوت سے لطف اندوز ہو رہا ہے, اس کے قرآن سے لطف اندوز ہو رہا ہے, اور پورا دھیان جو ہے وہ نماز کی طرف کر کے پڑھ رہا ہے, آ گیا. ایک تو یہ ہے شخص. ایک شخص وہ ہے کہ جو بیچارہ ٹھیلے پر چیزیں بیچتا ہے, آوازیں لگا لگا کر, اور اسی میں اس کے ساری روزی اس سے وابستہ ہے. ٹھیلا چلا چلا کے یا کہیں کھڑا کر کے لوگ آ رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں, بیچ رہا ہے. اب ایک دم سے وہاں ٹھیلے پہ کھڑا تھا, خریدار آ رہے تھے, ایک دم سے نماز کا وقت ہو گیا, مسجد جانے کا وقت ہو گیا. تو اس نے بہن جب نماز کھڑی ہونے لگی تو اس نے کہیں ٹھیلا ایک طرف کھڑا کیا اور جا کے جماعت میں کھڑا ہو گیا, جماعت میں کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کہہ کے, اور جو ہے دل کہیں دماغ کہیں دل لگا ہوا ہے کہ میں ٹھیلا چھوڑ کے آیا ہوں, کوئی اٹھا کے نہ لے جائے, خریداروں کو چھوڑ کے آیا ہوں, وہ آئیں گے پھر نہیں آئیں گے, وغیرہ وغیرہ ان خیالات میں مگن ہے. اسی میں اللہ اکبر کر کے اس نے رکوع بھی کیا, اسی حالت میں سجدہ بھی کیا, اور ساری نماز پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر آ کے اپنے ٹھیلے پہ لگ گیا. تو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے, یہ بتاؤ روحانیت کس میں زیادہ ہے؟ تو فرماتے تھے کہ روحانیت اس میں اتنی نہیں ہے جتنی اس میں ہے, اس ٹھیلے والے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فارغ بیٹھا ہے, وہ اگر اس کو ساری دنیا سے منہ موڑ کے اگر وہ کھڑا ہوا نماز میں تو اس کو نہ کوئی فکر ہے, نہ معاش کی فکر ہے, نہ اس کو کمانے کی فکر ہے, نہ اس کو کوئی اس کے اوپر تقاضا لگا ہوا ہے, آرام سے ہے, آرام کی زندگی گزار رہا ہے, تو گھر میں پڑا رہتا ہو تو اچھا ہوا آ گیا, مسجد میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھی. تو بخلاف اس شخص کے کہ اس کو اپنے بیوی کے بچوں کو بھی کھلانا ہے, خود اپنے بھی پیٹ بھرنا ہے, پھیرا بھی چلانا ہے, اس کے اندر اس کی بکری بھی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ, ہزار افکار کا مجموعہ ہے اس کے اوپر. اور پھر یہ لیکن یہ باوجود افکار کے مجموعہ ہونے کے جب پکار آئی تو سب چھوڑ چھاڑ کے کھڑا ہو گیا, دل کہیں دماغ کہیں لیکن کھڑا ہو گیا. فرمایا یہ روحانیت اس میں زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصود کیا ہے؟ اتباع. سارے دین کا خلاصہ یہ سمجھ لو, دین کا خلاصہ ہے اتباع. جس وقت جو حکم ہے اس وقت اس کو بجا لانا. تو وہ اس نے اپنے حد تک بیچارے نے اپنی بساط کے مطابق وہ بجا لیا, بجا لایا. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ سے یہ واقعہ بار بار سنا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے فقیہ بھی ہیں, محدث بھی ہیں, امام بھی ہیں, اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. اس لیے کہ شروع میں ہی اوباش قسم کی زندگی گزارتے تھے اور ان کا بڑی جائیدادیں تھی, باغ تھے, کیا کچھ تھا. تو ایک مرتبہ یہ جب باغ میں پھل آ رہے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے وہاں باغ میں مقیم ہو گئے, اس میں پھل بھی کھانا, اس میں گانا بجانا بھی, اس میں خدا جانے کیا کچھ, جیسے کہ آزاد لوگوں کی روش ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ کھایا پیا, اس کے بعد جو ہے وہ ہوتا تھا ساز, وہ ساز بجاتے تھے, گانا اس پر گایا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ جو ساز اٹھایا تو وہ چلتا ہی نہیں, آواز ہی نہیں آتی. تو تھوڑی دیر بعد جب دیکھا تو اس میں سے گانے کے بجائے ایک قرآن کریم کی آیت کی آواز آ رہی, اور قرآن میں جب طرح خطاب کرتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, یہ آواز آ رہی ساز میں سے کہ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے پسیجیں. یہ آواز آ رہی اس میں سے. بس اس آواز کا سننا تھا اور انقلاب آ جانا تھا, سب ساز سرود سب دوڑ تاڑ کے اور لگ گئے خدمت, حدیث پڑھی, حدیث کے امام بنے, فقہ پڑھی, فقہ کے امام بنے, زہد اور تصوف کے امام بنے. کتابیں ہیں ان کی, ایک کتاب تھوڑی ہے اس کے اوپر, کیا نام ہے جو تصوف پر کتاب ہے, زہد پر ہے نہیں, اس کا نام کچھ اور ہے. بہرحال تو اتنے بڑے امام, یہ جو قرآن شریف فرماتا ہے نا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے. تو ان میں سے تھے یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر مجھے بات یاد آ گئی حضرت والا کی, کہ جو الفاظ ہیں نا اللہ یجتبی الیہ من یشاء, تو اس کے ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو کھینچ لیتا ہے. یعنی اگر ترکیب کریں تو یستوی من یشا میں من جو ہے وہ مفعول بھی ہے اور موصول ہے اور صلہ یشاؤ کی ضمیر راجع ہو رہی اللہ کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے. ہمارے ساتھ فرماتے تھے کہ اس کے اندر ایک دوسرا احتمال بھی ہے, وہ ایک یشاؤ کی ضمیر خود بندے کی طرف من کی طرف ہو. اللہ یجتبی الیہ من یشا, اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس کو جو چاہے. یعنی اگر مانگو اللہ سے کہ مجھے کھینچ لے تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایک احتمال یہ بھی نظر آتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشا. بہرحال حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا مانگا کرنی چاہیے, مانگنی چاہیے, یا اللہ مجھے ان بندوں میں سے بنا دے جن کے بارے آپ نے فرمایا اللہ یجتبی جو الیہ من یشا. تو بہرحال حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی. تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم فرمایا, بڑا فضل و کرم فرمایا, بہت ہم راحتیں عطا فرمائیں, درجات بخشے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ ہمارے گھر کے پاس ایک لوہار رہتا تھا, اس کو جو درجہ ملا وہ ہمیں نہ مل سکا. لوہار رہتا تھا, اب جس نے خواب دیکھا تھا اس کو جستجو ہوئی کہ بھئی وہ لوہار کیسا تھا, تو وہ اس کے گھر والوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ بھئی آپ کے جو شوہر تھے وہ کیا کوئی خاص عبادت کیا کرتے تھے یا نہیں, کیا خاص عمل کرتے تھے. انہوں نے کہا مجھے اور تو یاد نہیں, سارے دن وہ مصروف رہتے تھے لوہا پیٹنے میں, ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا تھا اور لوہا پیٹتے تھے. لیکن پیٹتے پیٹتے جب آواز اذان کی آ جاتی تھی تو ہاتھ میں اگر لوہا کا ہتھوڑا سر پر اٹھایا ہوا ہے تو اس کو اتنا گوارا نہیں کرتے کہ وہ ڈال دیں, پیچھے پھینک دیتے تھے اور نماز کو چلے جاتے تھے. ایک تو یہ بات تھی, دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے قریب میں ایک بزرگ کہتے تھے, بڑے عالم تھے عبداللہ ابن مبارک, اور وہ رات کے وقت جب ہم گرمی میں صبح کو چھت کے اوپر ہم ان کے دیکھتے تھے, رات میں دیکھتے تھے, تو ساری رات بڑا حصہ جو ہے وہ اس طرح کھڑے رہے تھے جیسے لکڑی کھڑی ہے تعجد میں. تو یہ لوہار صاحب میرے جو شوہر تھے وہ کبھی ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ کاش ہمیں اپنی یہ معاش کے کام سے فرصت ہوتی تو ہم بھی اس طرح تہجد پڑھا کرتے. تو یہ جو اپنا فرض کام تھا اس میں تو یہ تھا عمل کہ بس ہتھوڑے کو پیچھے ہی پھینک دیا اور جا کے جماعت میں شامل ہو گئے, اور جو نوافل ہیں ان کے بارے میں حسرت تھی. اس کو کہتے ہیں حسرت نایافت, جو چیز ابھی حاصل نہیں ہوئی اس کی حسرت. بعض اوقات اس حسرت نایافت بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی قبول ہو جاتی ہے کہ جو چیز نہیں ملی اس کی حسرت, یہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جس کی حسرت. تو کہتے ہیں بس یہ دو عمل تھے. عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ درجہ نہ ملا جو اس لوہار کو مل گیا, کہ وہ اپنے ضرورت کے وقت میں اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, اس کو اپنے کمانے کی ضرورت ہے, اس میں مشغول ہے, اس کے باوجود جب وقت آتا ہے فرض کا تو فریضے کو تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، فریضہ جا کے ادا کرتا ہے، نوافل زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن حسرت ضرور کرتا ہے کہ کاش میں بھی اس طرح پڑھا کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے پہنچا دیا۔ تو اس وجہ سے یہ جو حسرت ہے نایاف جس کو کہتے ہیں، کہ جس جو چیز حاصل نہیں ہے دین میں، دین سے مراد نوافل، کہ نوافل میں جو نفلی عبادات ہیں ان کی حسرت نہیں ہے، وہ حاصل نہیں ہے، لیکن حسرت ہے دل میں، اس حسرت، وہ حسرت کیا اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو جاتی ہے اور اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی بہن تھی مرحومہ، سب سے بڑی بہن، اللہ اکبر، وہ ایک دن ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ ابا جی دعا کر دیجئے، میرا بہت دل چاہتا ہے حج کرنے کا، اللہ تعالیٰ حج کی بھی توفیق دے دے۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا، دل چاہتا ہے تمہارا حج کو؟ کہ جی دل چاہتا ہے۔ کہا نہیں چاہتا تمہارا دل، تمہارا دل نہیں چاہتا، تمہیں کوئی شوق نہیں حج کا؟ حج ابا جی بہت شوق ہے۔ کہا اگر شوق ہوتا تو کچھ انتظام کرتی۔ ابا جی ملتا بچتا ہی نہیں کہ میں کوئی انتظام کچھ کر رہی نہیں، تنگی کے حالات میں زندگی گزاری، تو اتنا بچتا ہی نہیں کہ میں بچاؤں حج کے لیے۔ تو والد صاحب نے فرمایا، ایک آنا نہیں بچا سکتی، ایک آنا یا دو آنا روزانہ، اس زمانے میں روپیہ بھی ایک چیز ہوتی تھی، اب تو روپے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو وہ آنے دو آنے بھی کچھ رکھتے تھے قیمت۔ تو کہا دو آنے چار آنے نہیں بچا سکتی روز؟ کہا جی اتنا تو بچا سکتی۔ کہا بچاؤ پھر، ایک تھیلا بناؤ اور اس میں یہ پیسے رکھا کرو کہ میں جب پیسے جمع کر رہی ہوں، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اس سے حج کروں گی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس واقعے کے چند، شاید پتہ نہیں اس واقعے کو کتنا وقت گزرا ہوگا، سال ڈیڑھ سال واللہ عالم، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کے سامان کو دیکھا گیا تو ایک تھیلا نکلا، اس پہ لکھا ہوا تھا حج کے پیسے، اور اس میں سے 65 روپے نکلے۔ 65 روپے اس میں سے نکلے۔ تو جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے وہ آیا تو حضرت والد صاحب پر ایک گریہ تاری ہو گیا، پھر یہ واقعہ سنایا، پھر فرمایا کہ انشاءاللہ اسی 65 روپے سے میں اس کا حج کراؤں گا۔ اس زمانے 65 بھی بہرحال ایک، تو اس وقت حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ کے ایک آدمی سے ان کا حج کروایا، مکہ مکرمہ کے ایک آدمی سے، وہیں سے جا کے وہ حج کر لے، اس میں 65 روپے، یہ 65 روپے ہو سکتا تھا اس وقت، وہ انہوں نے حج کر لیا، کروایا، اور اس سال خود بھی حج میں تشریف لے گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں عرفات کے دن نماز ظہر کے بعد وقوف میں مشغول تھا، ایک دم سے دیکھا، نعیما نام تھا میری بڑی بہن کا، چانس دیکھا نعیما جبل رحمت پر چڑھ رہی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح حسرت والوں کا کام بھی بناتے ہیں۔ تو اس واسطے اس فکر میں کہ بھائی جب کبھی فرصت ملے گی، جب ہمارا حالات درست ہوں گے، تب فلاں عبادت کریں گے، یہ شیطان کے دھوکے ہیں. جب ایک دو قدم چلتا ہے بندہ تو پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف ایک قدم چلو گے میں دو قدم آؤں گا تمہارے پاس. تو بات یہ ہے کہ قدم بڑھانے کی بات ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. خلاصہ یہ کہ یہ ثبات جو ہے جو مانگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، مجھے استقامت عطا فرما. اس استقامت کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف اپنے نفس پر کنٹرول چاہیے، نفس پر زبردستی چاہیے. اور یہ زبردستی عام آدمی ہر آدمی کرتا ہے جہاں اس کو اہمیت ہوتی ہے. جس کام کی اہمیت ہوتی ہے اس میں انسان اپنے اوپر زبردستی کرتا ہی ہے. ایک آدمی ملازم ہے کہیں، نوکری لگی ہوئی ہے اور صبح کو اس کو 8 بجے گھر سے نکلنا ہے. اب اگر نیند آ رہی ہو، سستی ہو رہی ہو، کاہلی ہو رہی ہو، دل چاہ رہا ہے کہ بس سو جاؤں، میں جاؤں نہیں، کیا کرے گا؟ سو جائے گا. ہزار سستی ہو رہی ہو، کاہلی ہو رہی ہو، یار نوکری چلی جائے گی اگر میں نہیں گیا تو، آمدنی بند ہو جائے گی، کھاؤں گا کہاں سے؟ کیونکہ اس کی اہمیت دل میں ہے، اس واسطے ساری کاہلی ساری سستی دور ہو جائے گی اور چل کھڑا ہوگا. نتیجہ یہ کہ آخر میں تنخواہ ملے گی آخر میں جا کے. اور اگر پڑھ کے سو گیا کہ جس دن بھی طبیعت نہیں مانی جانے کو، چلو بھائی آج دل نہیں چاہ رہا، سو جاؤ، سو گیا، تو ایسا آدمی کو کان پکڑ کے نکال دیں گے لوگ کہ تم اس قابل نہیں ہو. تو زبردستی ہر انسان کرتا ہے. کہاں کرتا ہے؟ جہاں اس کی، جس کام کی اس کے دل میں اہمیت ہوتی ہے، اس کے لیے کرتا ہے زبردستی. سارا کھیل یہ ہے کہ جن دین کی عبادات اور طاعات کے معاملے میں وہ جو ہماری ہمت ہے وہ جواب دے جاتی ہے. دل نہیں چاہ رہا، نہ صحیح، پھر دیکھ لیں گے کبھی. اس کا نتیجہ ہے کہ ثبات حاصل نہیں ہوتا. اور اس ہمت کو پیدا کرنے کے لیے بھی، یہ ہمت بھی اللہ سے مانگو اور یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں آپ کے اس امر کے، میں دین کے معاملے بھی اور دنیا کے بھی ہر معاملے میں، اللہ میں استقامت چاہتا ہوں. تو اگر مانگتے رہو گے مانگتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے انشاءاللہ. سکھایا اس لیے جا رہا ہے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا تلقین فرما رہے ہیں، تو ایسی بلا وجہ تو نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم وہ مانگیں، اس کی اہمیت دل میں پیدا کریں، اور اس اہمیت پیدا کر کے ذرا تھوڑا سا اپنی ہمت کو تازہ کریں. اپنے اگر عادت پڑ گئی، خدا نہ کرے کہ بس جس طرح طبیعت مائل ہوئی بس وہی کام کرنا ہے، نہیں مائل ہے تو نہیں کرتے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا راستہ ہے. آدمی صرف اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو یہ ہے تباہی کا راستہ. نہ دنیا میں کسی کام کا رہے گا نہ آخرت میں رہے گا اگر وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتا رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کچلے، نفس خواہشات کو کچلے اور مرنے کے بعد کے لیے کام کرے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، اور عاجز وہ شخص ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے خواہشات نفس کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے، حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے، اور ساتھ میں امیدیں بنائے بیٹھا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا. معافی اس وقت ہوتی ہے جب کہ انسان اپنی طبیعت کا کے اندر کچھ ندامت تو پیدا کرے. جب پیچھے لگایا ہوا ہے خواہشات کے اور امیدیں باندھ رہا ہے، آرزویں باندھ رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، ایسے شخص کی معافی نہیں ہوتی. لہذا جو ہے خلاصہ کیا نکل رہا ہے، وہ حاصل ہے تصوف کا کیا زبردستی، اپنے اوپر زبردستی. جس طاقت میں سستی ہو اس کا مقابلہ کر کے کرو اس کو، جس معصیت کا تقاضا ہو اس تقاضے کو کچل کر اس سے بچو. اور اس کے لیے معاون ہو جاتا ہے، اصل سارا تصوف یہ ہے، اس کے لیے معاون ہو جاتے ہیں یہ اذکار اور تسبیحات. کیونکہ اس میں جو کہو نا، پہلا جو مسئلہ ہے نا، طاعات کا انجام دینا، اس میں بھی لڑائی کرنی پڑتی ہے اپنے نفس سے، لیکن وہ ذرا کم ہوتی ہے. معصیت جو ہے اللہ بچائے، اس میں لڑائی زیادہ زبردست ہوتی ہے، کشتی بڑی زبردست ہوتی ہے. تو اس میں آدمی کو طاقت چاہیے کشتی لڑنے کے لیے، اپنے خواہشات نفس سے کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس طاقت کا ایک حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. ذکر اللہ کا زبان پر رہے، ایک تو اب کچھ معمولات ایسے جو بنا لے آدمی کہ بھائی روزانہ یہ ذکر کرنا ہے، اور دوسرے زبان پر جتنا ذکر رہے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ذکر چاہے تلاوت کی شکل میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر میں کی شکل میں ہو، یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کی شکل میں ہو، لیکن اگر عادت ڈال لی اس بات کی کہ میری زبان جو ہے وہ تر رہے اللہ کے ذکر سے، اور میں کچھ نہ کچھ مانگتا رہوں، کسی ایسے موقع پر جانا ہو رہا ہے جہاں اندیشہ ہے کہ کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو مانگتے ہوئے جاؤ، یا اللہ کہیں میں مبتلا نہ ہو جاؤں، مجھے بچا لیجیے گا. یہ سب ذکر ہے. جتنا ذکر ہوگا اتنا ہی نفس اور شیطان کے مقابلے میں طاقت پیدا ہوگی. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہ کہ استقامت حاصل کرو، اللہ سے مانگو استقامت، اور استقامت حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اپنے نفس پر زبردستی. اور زبردستی کی قوت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ ذکر اللہ. یہ اللہ تعالیٰ سبق ہمیں پڑھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، تو ہمارے بے شمار مسائل اس سے حل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. www.darsquran.com